رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، خطبہ جمعہ میں درس قرآن کے عنوان سے سورہ انعام کی تفسیر کا سلسلہ ایک تسلسل کے ساتھ گزشتہ کئی جمعے سے جاری ہے، اور آیت نمبر 37 تک اور آیت نمبر 38 کے ابتدائی مضامین تک کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. لیکن یہ آیات اور یہ احکام کی جو تفصیل آ رہی ہے، تو ایک ایک آیتوں کے اندر سینکڑوں اور ہزاروں مسائل کا ذکر کیا جاتا ہے. مجھے میرے ایک دوست نے کہا کہ کیا سورہ انعام جلدی ختم نہیں کی جا سکتی؟ میں نے کہا اس کی افادیت یہ ہے کہ صرف ترجمہ کر کے گزر جانا ہوتا تو پھر اس درس کا نام ہم درس قرآن نہ رکھتے بلکہ ترجمہ قرآن رکھتے. لیکن اگر درس قرآن رکھا ہے تو ایک ایک آیات پر جو متعدد مضامین کے جو مضمون اس آیت میں بیان کیا گیا ہے اس سے متعلق قرآن میں جو دیگر جگہوں پر بحث موجود ہے اس کو اس کی تفسیر میں شامل کرنا درس قرآن کی شرائط میں انتہائی ضروری ہے. اور پھر یہ کہ سورہ انعام مکی سورت ہونے کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، جو اپنے اندر ایک انفرادیت رکھتی ہے، کیونکہ مکی صورتوں کے اندر یقیناً توحید پر ہے، قیامت کے وقوع پر بیان ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید وہ عظیم کلام ہے کہ بات سورہ آراف میں بھی توحید کی ہوگی، سورہ انعام میں بھی توحید کی ہوگی، اور مکی صورتوں میں بھی توحید کی ہوگی، لیکن انداز مختلف ہوگا. بات توحید کی ہوگی لیکن ضمناً دیگر اور مضامین لائے جائیں گے جو اس صورت کے اندر نہیں ہے، اور سمجھانے کے لیے اور مسائل کے اعتبار سے انداز مختلف کیا جائے گا، اشارات مختلف ہو جائیں گے. تو اگر ان تمام اشارات کی طرف ذکر نہ کیا جائے تو درس بھی انتہائی خشک رہ جاتا ہے، اور قرآن کو سننے کے بعد جو بندے کا دل ایک علوم ظاہری اور باطن کا سرچشمہ بن جاتا ہے، اس سے پھر ہمیں سیرابی نہیں ہو سکتی، ہم تشنا کے تشنا رہیں گے. اسی ضرورت کے تحت ایک ایک آیت کی تفسیر پر گویا کہ کئی جمعے گزر جاتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ مضامین کی تکرار نہیں ہوتی ہے، مضامین آگے تفصیل سے آتے چلے جاتے ہیں کہ جو اس آیت کے دامن کے اندر پوشیدہ ہیں. اب جو آیت ہمارے سامنے موجود ہے، اور آپ نے دیکھا ہے سورہ مائدہ میں بھی قیامت کا ذکر ہے، لیکن اس وقت جو ہم نے تشریح کی تھی اس کے الفاظ اور دلائل اور تھے. اب سورہ انعام میں جو قیامت کا ذکر آتا ہے اس کا انداز، اسلوب بیان کچھ اور ہے. تو یہ رب کریم کی جانب سے اس کے کلام کا خاصہ ہے کہ مضمون ایک ہی بیان کرتا ہے، توحید، وقوع قیامت، حساب و کتاب، یہ ہر مکی سورت کا بنیادی موضوع ہے. لیکن ہر سورت کے اندر اگر اسی کو بیان کیا جائے تو سورت مختلف کیوں ہوتی ہے؟ ایک ہی سورت میں بیان کر دیا جائے، لیکن اگر ہر سورت کے اندر اس کا مختلف بیان اور مختلف ذکر موجود ہوتا ہے تو اس سے مقصد یہ ہے کہ جس انداز میں یہاں بیان کیا گیا اس سے اور خوبصورت انداز میں دوسری جگہ بیان کیا گیا، اور دلائل اور شواہد کے ساتھ تیسری جگہ پر بیان کیا گیا. اس سے عرفان بڑھتا ہے، علم بڑھتا ہے، علم وسعت آتی ہے، اور قرآن کے اندر جو علم کی ایک وسعت ہے بندے کو اس سے معرفت حاصل ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں گے قرآن کی جو آیت ہے کہ وما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ، کہ یہ زمین پر رینگنے والے جتنے جانور ہیں اور آسمان پر اڑنے والے جتنے پرندے ہیں، الا امم امثالکم، یہ تمہارے مثل ایک مخلوق ہے. اس پر کتنی تشریح دو جمعے میں گزر چکی کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے دابا کا کیوں ذکر کیا. تو ایک تفسیر تو اس کی یہ گزری ہے کہ جب ہم ان جانوروں سے قصاص لیں گے، ان جانوروں سے حساب و کتاب لیں گے، تو اے کفار مشرکین تم کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو کہ جب ہم نے ان جانوروں کو شتر بے مہار نہیں پیدا کیا، اور حضور کی حدیث سے ہم نے گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں کثرت کے ساتھ پیش کی کہ ایک بکری اگر دوسری بکری کو سنگ مارے گی، جس طرح حضور تشریف فرماتے تو ایک بکری نے دوسری بکری کو سنگ مارا، تو جس کو سنگ مارا اس کا حمل گر گیا، بچہ ضائع ہو گیا اس بکری کا، تو حضور نے مسکرا دیا. صحابہ نے عرض کی کہ حضور اس میں مسکراہٹ کی کیا بات تھی؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ قیامت کے دن ان دونوں بکریوں کو لایا جائے گا اور جس کو مارا گیا ہے اسے بدلہ دیا جائے گا. تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے چوپاہوں کو فضول پیدا نہیں کیا، انہیں بھی جو زندگی دی ہے تو ظالم اور مظلوم کا فلسفہ ان میں جاری رکھا ہے. تو تم نے جو انسان ہونے کے اعتبار سے عقل جیسی ایک عظیم نعمت تمہیں ہم نے دی ہے، اس کے باوجود تم یہ کیوں سمجھ بیٹھے کہ ہم تمہاری حرکات کے بارے میں تم سے پوچھیں گے نہیں، تمہارے ظلم، تمہاری بربریت اور تمہاری فرعونیت اور رعونت کے بارے میں ہم تم سے نہیں پوچھیں گے؟ وما من دابت فی الارض ولا طائر، یہ تو پرندوں کے بارے میں بھی ہم پوچھیں گے، ہم تو جانوروں کے بارے میں پوچھیں گے. تو یہاں سے پتا چلا کہ جانوروں کا بھی قصاص لیا جائے گا، جانوروں سے بھی اس مسائل میں باز پرس ہوگی. تو جب خدا جانوروں سے پوچھے گا تو انسان اس سے کیسے بچ جائے گا؟ ایک تو تفسیر اس کی یہ ہو گئی. اب اگر اسی کو میں بیان کر کے آگے چلا جاتا تو اس میں کیا سمندر ہے، اس سے ہم کب جاذبیت اور مقام حاصل کرتے. اس لیے رک کر ہم نے ترجمہ قرآن کا نہیں کہا، ہم نے درس قرآن کا کہا. یعنی جہاں تک ممکن ہو اسلاف نے جو آیات کی تفسیر بیان کی ہے اس کو لا کر قرآن کی ان آیات سے سمجھیں، تاکہ اور قرآن کا یہ خاصہ ہے. میں نے گزشتہ دنوں پی آئی اے گارڈن کے اندر سورہ ملک کی تفسیر کے دوران قرآن کے علوم کے تخصیص پر کچھ باتیں بھی کی تھی کہ قرآن کا یہ خاصہ ہے کہ وہ ایک آیت کے اندر پورا قرآن جمع ہوتا ہے، اور پھر اسی آیت کی تفسیر کریں گے تو پورا قرآن تیار ہو جاتا ہے. تو یہ قرآن کا خاصہ ہے. سورہ فاتحہ میں سارا قرآن ہے اور پھر سارا قرآن سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے. تو یہ اللہ کے کلام میں ایک ربط ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، بس انداز بدلتے رہتے ہیں. کبھی ڈر بتایا جا رہا ہے، پھر تازگی کے لیے کچھ اور بشارتوں کی بات کر دی گئی، پھر شیطان کی بربریت سے بچانے کے لیے پھر نذیر اور ڈر اور خوف کا بیان ہوا. تو یہ شگفتگی اور یہ تازگی اور یہ ساری چیز ہے جس کا تقاضا انسان کے نفس کرتا ہے. انسان کو اگر خوشی کی بات کرتے رہو تو فرعون ہو جائے گا، ڈر کی بات کرتے رہو تو بالکل ضائع ہو جائے گا. اور اللہ رب العزت کا کلام عین انسان کی نفسیات کے مطابق ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کبھی اس طریقے سے سمجھایا جاتا ہے، کبھی اس طریقے سے سمجھایا جاتا ہے، کبھی اس عالم زمین کے تحت سمجھایا جاتا ہے، کبھی آسمانوں کی مثالیں دے کر سمجھایا جاتا ہے. بات ایک ہی ثابت کرنی ہوتی ہے، انداز مختلف ہو جاتے ہیں، طریقہ مختلف ہو جاتا ہے، اور صرف اس مختلف طریقے کے اندر جو اس کی تازگی اور مضمون کی شگفتگی ہوتی ہے وہ آپ سورہ انعام کے اندر سماعت فرما رہے ہیں. اب دیکھیں ایک تفسیر تو یہ ہے کہ وما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ، کہ ہم نے جو ان چوپایوں کو جو پیدا کیا ہے اور یہ پرندے کو جو پیدا کیا، تمہارے مثل ہے یہ مخلوق. تو چوپائے ہمارے کیسے مثل ہیں؟ تو فرمایا جب ان سے قصاص لیا جائے گا تو تم سے بھی قصاص لیا جائے گا. تو تم میں اور ان میں مماثلت جو ہے، ہم نے یہ جو کہا ہے نا کہ امثالکم، یہ تم جیسے ہیں، تم سے تم جیسے ہیں، تم جیسی مماثلت ہے اور یہ تم جیسی مخلوق ہے. تو انسان کو جانوروں سے تشبیہ کیوں دی جا رہی ہے؟ ان کو ہماری مثل ایک مخلوق کیوں کہا جا رہا ہے؟ فرمانا نہ وہ آزاد ہے نہ تم آزاد ہو. زندگی میں آزادی دی گئی ہے، جو ظلم کرے گا، اگر ان جانوروں میں بھی ظلم کا سلسلہ رہے گا تو ہم ان کے بارے میں بھی پوچھیں گے، تو انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ اور حدیث پاک جو گزری ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے پل صراط پر اپنا پیر رکھے گا، یعنی اپنی طاقت اور اختیار کا اظہار فرمائے گا، اور فرمائے گا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ کوئی ظالم ظلم کر کے آج مجھ سے بھاگ نہیں سکتا. اب اگر وہ بکری ہو، جانور ہو، پرندہ ہو، اگر اس نے بھی کسی اپنے صنف میں، اپنی جنس میں کسی کو نقصان پہنچایا ہے، تو رب کریم فرماتا ہے کہ وہ اس نے بھی اگر ظلم کیا ہے تو مظلوم کو اس کا حق دیا جائے گا، مظلوم کو اس کا حق دیا جائے گا. فرمایا پھر وہ مخلوق کا بات سے انصاف لے گا، حتیٰ کہ بغیر سنگ کی بکری کا سنگ والی بکری سے اس کو سنگ مروانے کے بعد انصاف لے لیا جائے گا. تو یہاں پر فرمایا کہ یہ تمہارے مثل ایک مخلوق ہے، نہ ان کو ہم نے شتر بے مہار پیدا کیا ہے، نہ تمہیں شتر بے مہار پیدا کیا ہے، ظلم کا بدلہ ان سے بھی لیا جائے گا اور تم سے بھی لیا جائے گا۔ تو یہ ایک تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، تم اللہ کی ثنا کرتے ہو تو یہ جانور بھی اللہ کی ثنا کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی تعریف کرنے میں، خدا کو جاننے میں تم جیسے ہیں، خدا کو جاننے میں تم جیسے ہیں۔ تو یہ آیت کی دوسری تفسیر آ گئی، جس طرح کہ قرآن مجید فرقان حمید کئی جگہوں پر اس کا ذکر کرتا ہے کہ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان، یہ سات کے سات آسمان اور یہ زمینوں کے اندر جتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے وہ ساری ہم کو جانتی ہے اور ہماری تسبیح کرتی ہے۔ فرمایا کہ وہ ہماری حمد بیان کرتی ہے، لیکن ان کی بولی کو تم نہیں سمجھ سکتے، ان کی آواز تمہارے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ تم چڑیا کو چہکتا تو دیکھ سکتے ہو، لیکن دراصل وہ ہماری حمد و ثنا کر رہی ہوتی ہے۔ تم ہوا کی گویا کہ گنگرہٹ کو تو سنتے ہو، لیکن یہ دباؤ اور پریشر نہیں ہے، فرمایا وہ اپنے انداز میں ہمارا ذکر و حمد کر رہی ہوتی ہے۔ سمندر کے اندر ایک طغیانی اور لہروں کا ایک تلاتن کا سلسلہ ہوتا ہے، یہ جوش اور جوانی سمندر جو ہے یہ ہمارے ذکر اور اذکار کے اندر مصروف ہوا کرتی ہے۔ یہ لہلہاتی فصلیں ہوتی ہیں، یہ لالہ زار کے اندر پھول اور گلزار ہوتے ہیں، فرمایا ان کی خوبصورتی ان کی تر و تازگی جو ہے یہ تو اپنا حسن ظاہر کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، یہ اپنی زبان کے ساتھ ہماری حمد و ثنا کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن فرمایا کہ تم ان کی گویا کہ بولی کو نہیں جانتے اور نہیں سمجھ سکتے۔ تو اب دوسری تشبیہ آ گئی کہ ہم نے ان کو تمہاری طرح بنایا ہے، جس طرح تم ہمیں جانتے ہو، ہماری تعریف کرتے ہو، اور تمہیں ہم نے اپنی تعریف کے لیے پیدا کیا ہے، اسی طرح یہ جانور اور پرندے ہمیں جانتے ہیں اور ہمیں ہماری تعریف کرتے ہیں، تو یہ تمہاری مثل ہیں۔ یہ دوسری تفسیر ہوئی۔ اب تیسری تفسیر امام رازی نے یہ فرمائی کہ دیکھو اس کو، ان جانوروں کو جو ہمارے ہم نے تمہارے مثل کہا، ان جانوروں کی طبیعتوں کا تم میں بڑا حق ہے۔ منطق کے اندر، علم فلسفہ کے اندر، جس کو آپ اپنی اسکول اور کالجز کی لائف کے اندر جب اس منطق کو ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو اس کو لاجک کہتے ہیں۔ یہ یونانی فلسفہ اور منطق کی گفتگو ہے۔ اس کے اندر ہر جاندار کو حیوان کہا جاتا ہے، منطق کے اندر ہر جاندار کو حیوان کہا جاتا ہے، ہر جاندار حیوان ہے، انسان بھی حیوان ہے جاندار ہونے میں، کیونکہ حیوان کا معنی درندہ نہیں ہے، حیوان کا اصل معنی ہے جس میں روح موجود ہو، جو زی روح ہو، جو جاندار ہو۔ تو کہتے ہیں کہ جناب حیوان کا معنی جاندار، انسان بھی حیوان ہے۔ ہاں، اب انسان کو صرف حیوان کہہ دینا یہ اس کی گستاخی ہے۔ انسان کو اللہ نے صرف حیات نہ دی بلکہ اور حیوانوں سے ممتاز کرنے کے لیے بولنے کی طاقت دی، سمجھنے کی طاقت دی۔ اب انسان حیوان تو ہے، لیکن کیسا حیوان؟ حیوان ناطق، حیوان ناطق جو بولتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے۔ اسی طرح ہر جانور، ہر جاندار کے لیے الگ الگ نام ہے۔ شیر چیر پھاڑ کر دیتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ حیوان مفترس ہے، یہ ایسا حیوان ہے، یہ ایسا زیرو ایک جسہ ہے کہ جس کی طبیعت کے اندر چیر پھاڑ ہے، تو اس کو حیوان مفترس کہا جاتا ہے۔ انسان زندہ ہے، ایک حیات اس کے اندر موجود ہے، تو اب ہے وہ حیات کے اعتبار سے اس کو حیوان کہا جائے گا، لیکن اس کے حسن علم کے اعتبار سے، حسن فہم کے اعتبار سے، صلاحیت عقل کے اعتبار سے، معرفت الہیہ کے اندر جو اپنی عقل کو دخل دیتا ہے، اس اعتبار سے اس کو صرف حیوان کہنا یہ اس کی توہین ہے۔ وہ حیوان نہیں، وہ حیوان ناطق ہے کہ جسے خدا نے بولنے کی اور سمجھنے کی قوت عطا فرمائی ہے۔ اب اس آیت کی تیسری تفسیر یہ آ گئی کہ وما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناح الا امم امثالکم۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم بھی جاندار ہیں اور چرند پرند، دابا ارد، چوپائیں، وہ بھی جاندار ہیں۔ تو یہاں پر ایک تشبیہ یہ دی گئی ہے کہ تم بھی زیرو ہو اور یہ بھی زیرو ہے، تم بھی زیرو ہو اور یہ بھی زیرو ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں یہاں پر اللہ نے جانوروں کو ہم جیسا کہا، اور لفظ کیا استعمال کیا؟ امثالکم۔ یہ جتنے جانور ہیں، جس کی ساری تفصیل، اب جانور کا ایک مفہوم دماغ میں لے آئیے، یہ چوپائیں جتنے ہیں اس کی ایک تفصیل اور ایک فہرست اپنے دماغ میں لے آئیے۔ اللہ فرماتا ہے یہ جتنے بھی ہے امثالکم، یہ تم جیسے ہیں۔ تو کیا آج کوئی شخص کا تعارف کرایا جائے اور کہا کہ حضرت صاحب ایسے ہیں جیسے بندر ہے، یا حضرت صاحب ایسے ہیں جیسے جناب حمار ہے، تو یقیناً اس کی توہین ہے۔ وہ کہے گا نہیں۔ تو کہا دیکھو اللہ نے تو خود فرمایا ہے کہ یہ چوپائیں اور پرندے جتنے ہیں یہ تمہارے مثل ہے، تو میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، صرف میں صرف اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، جانوروں اور درندوں پرندوں کو. تو خود قرآن کہتا امثالکم، اے انسان یہ تمہارے مثل ہے. تو اگر اللہ نے جانوروں کو، درندوں کو، پرندوں کو تمہارے مثل قرار دیا، تو میں اگر یہ کہوں کہ جناب آپ گویا کہ کوے جیسے ہیں، آپ چیل جیسے ہیں، اور تفسیر کروں کہ ولا طائر یطیر بجناحیہ الا من امثالکم، اللہ نے فرمایا پرندے تمہارے مثل ہیں، تم جیسے ہیں. اور اگر یہ کہا جائے کہ جناب حضرت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے جناب جو ہے چوپائے کی ہے، وہ کہے گا گستاخی ہے، تو کہا وما من دابت فی الارض الا من امثالکم، اس کی تفسیر ہو گئی ہے کہ جناب یہ رینگنے والے جانور یہ تمہارے مثل ہے، وہ کہنے لگے یہ گستاخی ہے، مانا کہ وہ ہمارے مثل ایک مخلوق ہے، ہم سے ان کی تشبیہ تمام وجوہ میں نہیں دی اللہ نے. ابھی تقریر کرتے ہیں اس پر کہ اللہ نے جو ہمارے مثل کہا یہ تو درست ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اس کا تو انکار نہیں ہے، لیکن وہ مماثلت اللہ نے ہمیں جو جانوروں سے دی ہے وہ کس اعتبار سے دی ہے؟ وہ اس لیے تھوڑی کہ ہم کو چوپایا کہا جائے، وہ اس لیے دی گئی ہے، وہ صرف اس لیے دی گئی ہے کہ وہ بھی ایک مخلوق ہیں اور ہم بھی ایک مخلوق ہیں. میں نے کہا حضرت صاحب یہ آیت کا مفہوم اس وقت آپ کی کھوپڑی میں نہیں آتا کہ جب قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، جب آپ مثل کا لفظ حضور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو ڈائریکٹ آپ کہتے ہیں حضور تو ہماری طرح ہیں. تو ہم نے کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھو قرآن نے کہا مثلکم. تو میں نے کہا یہ کھوتے ڈنگر سب تمہاری طرح ہیں. بولے کیوں؟ میں نے کہا قرآن کہتا امثالکم، قرآن کہتا امثالکم. اگر جانوروں کی تشبیہ سے اگر ان کو ڈنگر کہنا جائز نہیں ہے، تو صرف بشریت کی تشبیہ سے حضور کو اپنی طرح کہنا کیسے جائز ہے؟ اب سوچنا یہ ہے، غور اس پر کرنا ہے کہ یہاں پر جانوروں کو، انسانوں کے درندوں کو، پرندوں کو انسانوں کے مثل کہا گیا، لیکن کسی انسان کو کلب نہیں کہا جائے گا، حمار نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہ مثال جو ہے یہ من کل وجوہ نہیں ہے، تمام اعتبار سے نہیں ہے، انسان کی زندگی کی صرف ایک صنف پر ہے، ایک قسم پر ہے، یعنی وہ حمار، وہ ڈنگر، وہ جانور، وہ بھی مخلوق ہے. اور ہم تمہاری عزت کی بات نہیں کر رہے، ہم تمہاری داڑھی اور شرافت کی بات نہیں کر رہے، ہم تو صرف تمہاری شرافت کی ایک قسم کی بات کر رہے ہیں کہ تم بھی مخلوق ہو، یہ بھی مخلوق ہے. تو یہاں پر جو فرمایا گیا کہ قل انما انا بشر مثلکم، تو آیت پڑھی جائے تو مفہوم واضح ہو جاتا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. محبوب کہہ دے کہ میں تمہارے مثل ہوں، میں بشریت میں تمہارے مثل ہوں، مجھ پر وحی کی جاتی ہے. اور یہ مثل کس اعتبار سے ہوں؟ کہ جس طرح میں ہوں اس طرح تم ہو؟ فرمایا نہیں، انما الہکم الہ واحد، بشریت میں میری بشریت میرے امتیوں تمہاری بشریت سے صرف اس قسم میں برابر ہے کہ نہ تم خدا ہو نہ میں خدا ہوں، نہ تم خدا ہو نہ میں خدا ہوں. تو اب بغض مصطفی آپ دیکھیں کہ جناب جب وہاں پر حضور کے لیے مثل کا لفظ آتا ہے تو پورا کہا جاتا ہے کہ جناب حضور تو ہماری طرح ہے. تو میں نے کہا یہاں پر جانوروں کو جو انسانوں کی مثل کہا گیا، تو کوئی شخص اپنے آپ کو حمار کہنا یا جناب کلب کہنا گوارا نہیں کرتا، تو اگر حضور کے لیے آ جائے تو اس کو گوارا کر لیتا ہے. تو یہاں پر یہ ہلا نکالا جاتا ہے اور صحیح بات کی جاتی ہے کہ انسان سے جانوروں کو، درندوں کو، پرندوں کو جو تشبیہ دی گئی ہے، یہ اس کی تمام صورت میں نہیں دی گئی، صرف ایک صورت میں دی گئی ہے کہ وہ مخلوق تم مخلوق. تو میں نے کہا حضور کی بشریت کو جو تشبیہ دی گئی ہے وہ بھی ایک ہی وجہ سے دی گئی ہے کہ نہ تم خدا نہ میں خدا. یہ نہیں کہ میرے ہاتھ تمہارے ہاتھ جیسے ہیں، یہ نہیں کہ جیسا میں ہوں ایسے تم ہو. تو ایک شخص کہنے لگا کہ جناب یہ تو تشبیہ برابر ہو جاتی ہے نا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی دو ہاتھ ہیں تو ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، سید عالم دو آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہم بھی دو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، حضور بھی دو کانوں سے سنتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ جناب کیا تمہارے کان وہ سن سکتے ہیں جو مصطفیٰ سنتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں انی اسمع اطیۃ السماء، دیکھو میرے صحابہ اس وقت آسمان چڑ چڑ کر رہا ہے اور میں اس کی چڑچڑاہٹ کو سن رہا ہوں. فرمایا جو میں اس وقت دیکھ رہا ہوں تم دیکھ رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا میں ساتوں آسمان میں فرشتوں کی صفوف دیکھ رہا ہوں، کوئی سجدے میں ہے کوئی رکوع میں ہے. اللہ کی عزت کی قسم فرماتے ہیں کہ اس کے درمیان جتنا فرق ہے اس کو بھی میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں. تو میں نے کہا حضرت صاحب، مولوی صاحب آپ ایسا دیکھ سکتے ہیں؟ اب جو حضور دیکھ رہے ہیں، حضور نے فرمایا بخاری شریف حدیث کتاب الصلات میں، آنے والے جمعے کو انشاءاللہ ہم اس کو تفسیر کے ساتھ مزید لیں گے تاکہ عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے آیت مزید کھل کے سامنے آئے. حضور نے فرمایا کہ دیکھو تم میرے پیچھے صفوں کو درست بنایا کرو اور صفوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر رکھا کرو، کندھوں کو بالکل متصل کرو، فرق نہ کرو. تم کیا سمجھتے ہو میں صرف آگے دیکھ رہا ہوں؟ فرمایا کہ خدا کی قسم میں آگے ہوتے ہوئے اپنے پیٹھ کے پیچھے کی چیزوں کو بھی دیکھ لیا کرتا ہوں. تو کوئی انسان ایسا ہے, کوئی امتی ہے, کوئی عالم صاحب, کوئی بزرگ صاحب بظاہر جو حضور کی عظمت کا منکر ہے, اپنے آپ کو بزرگ کہے, کیا اس میں یہ صفت ہے؟ اگر کسی ولی کے پاس بھی آئی ہے تو یہ حضور کی عظمت کو قبول کرنے کے بعد آئی ہے. حضور کی عظمت کو قبول کرنے کے بعد آئی ہے. حضور کے کان تو وہ سنتے ہیں جس میں آواز ہی نہیں ہے. حضور کے کان تو اللہ کی بولی سنتے ہیں, اور عقائد کی کتابیں اٹھا کر سنیں, خدا جب کلام کرتا ہے تو اس میں آواز نہیں ہوتی. اللہ کا کلام بلا صوت ہے, الفاظ ہیں معنی ہیں, کیونکہ قرآن الفاظ و معنی کا جامع, الفاظ اور معنی دونوں آتے ہیں, لیکن اس میں آواز نہیں ہوتی, بلا صوت ہے. تو اے مصطفیٰ کریم تیری عظمت کو سلام ہے, تو اس کی بھی بولی سن لیتا ہے کہ جس کے کلام میں آواز نہیں ہوتی ہے. آج اگر ہم آواز والی بات کریں مصطفیٰ جان رحمت, تو یہ آپ کی سماعت سے کیسے بعید ہو سکتا ہے؟ جو رب کا کلام سنے, اس پر آپ غور تو کریں کہ جو اللہ کے نبی, یہ شرع قائد, شرع مواقف, نبراس, یہ ساری ہماری عقیدوں کی کتابوں میں لکھا ہے, جہاں قرآن کی تعریف آتی ہے کہ رب جب کلام کرے, تو علماء بحث چھیڑتے ہیں کہ رب کا کلام ہماری طرح ہے. کلام اس کو کہتے ہیں جب چند جملے مل جائیں, چند کلمے مل جائیں تو کلام ہو جاتا ہے. تو جو ہم کلمہ بولتے ہیں, ہم جو کلام کرتے ہیں, اور ہم جو کلام کرتے ہیں تو کلام بنتا ہے کلمے سے. تین چار کلمے مل گئے تو کلام بن گیا, اس میں سناد پائی گئی, کلام بن گیا. اور کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ فرما ما یتلفظ بہ الانسان, انسان جس کا تلفظ کرتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں. ما یتلفظ بہ الانسان, انسان جس کا تلفظ کرتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ لفظ کوئی معنی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. مثلا ہم کہتے ہیں روٹی ووٹی, تو روٹی بھی اسی زبان نے تلفظ کیا ہے, ووٹی بھی اسی زبان نے تلفظ کیا ہے, لیکن ایک کا معنی ہے دوسرے کا معنی نہیں ہے. اب علماء ماہرین اور نحات اور سفین کہتے ہیں کہ جو انسان بولتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں. لفظ کا معنی ہے پھینکنا. فرما انسان جو تلفظ کرتا ہے وہ لفظ ہے. اب منہ سے جو نکلا, اب اگر وہ کوئی معنی رکھے گا تو اس کو با معنی کلمہ کہا جائے گا, اور اگر وہ معنی نہیں رکھے گا تو اس کو محمل اور بیکار کہا جائے گا. جس طرح ہم کہتے ہیں روٹی ووٹی, تو روٹی کا تو معنی ہے, ووٹی کا کوئی معنی نہیں ہے. اور انسان جو تلفظ کرے, اب علماء کہتے ہیں کہ جب رب کلام کرتا ہے تو کیا اس قسم کا تلفظ ہوتا ہے؟ وہ زبان سے پاک ہے, وہ دہن سے پاک ہے, وہ کلمات کی کمزوری سے پاک ہے, وہ الفاظوں کو سوچنے سے پاک ہے. تو وہاں پر علماء کہتے ہیں کہ رب کا کلام جو ہوتا ہے وہ بلا صوت ہوتا ہے, اس میں کوئی آواز نہیں ہوتی. یہ تلفظ کی مثالیں رب کے کلام کے ساتھ نہیں دی جاتی, بس یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح وہ بول رہا ہے, وہ بول رہا ہے جس طرح کے ایک چیز محسوسات کے اندر آتی ہے, ظاہری اس کی صورت نظر نہیں آتی. کہ جناب جس طرح اس وقت ہمارے گرد ہوا موجود ہے لیکن نہ ہماری آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہیں, وہ تھما ہوا سلسلہ ہے, نہ ہمارے احساس اس کو پا رہے ہیں, اس لیے کہ ہمارا جسم, ہماری ساخت ایسی نہیں ہے کہ ہر چیز کا ادراک کر سکے. تو فرمایا رب کا کلام ایسا نہیں جس کو انسان کی تشبیہ دے. ہاں یہ اجماع ہے امت کا کہ جب رب کلام کرتا ہے تو بلا صوت اس میں آواز نہیں ہوتی ہے, اور مصطفیٰ سب سمجھ جاتے ہیں. مصطفیٰ سب سمجھ جاتے ہیں. ہرنی آتی ہے, پکڑ لیا گیا, اپنے بچے کو حضور کے پاس ضمانت کے طور پر رکھ کر چلے جاتی ہے. صحابہ کہتے ہیں کیا ہے؟ فرمایا بچے کو ضمانت کے طور پر رکھ کر گئی ہے. اور حدیث غزالہ بڑی مشہور حدیث ہے, فرمایا کہ ابھی لوٹ کر آئے گی, اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. تو جو جانوروں کی بولی سمجھ سکے, تو کوئی ہے جو جانوروں کی بولی جان سکے؟ صرف یہ کہیں کہ ہمارے دو کان ہیں تو حضور کی بھی دو کان ہے, تو وہ سماعت ہے کسی کے پاس؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ اونٹ, باولا اونٹ, پاگل اونٹ بھاگتا ہوا آیا, اور اونٹ کو جب آپ نہر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو دیکھیں کہ اس میں جنون کیسا ہوتا ہے, جنون کیسا ہوتا ہے. بہادر سے بہادر آدمی قریب کھڑا نہیں ہوتا. حضرت عمر فرماتے ہیں, امام سیوطی نے خصائص میں نقل کیا کہ دوڑتا ہوا آیا اور حضور کے پاس آ کر بالکل مؤدب ہو گیا, بالکل احترام میں, اور حضور تشریف فرماتے, اس نے اپنی گردن لا کر حضور کے کاندھے پر رکھ دی. اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ گڈ گڈ کہتے ہوئے کچھ کہنے لگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اشبار ہوئے, پھر حضرت عمر کو بلایا کہ عمر تم نے سنا اس نے کیا کہا؟ رب کا کلام ایسا ہے جس میں آواز نہیں, اونٹ کی بولی ایسی ہے جس میں لفظ نہیں. اونٹ کی بولی ایسی ہے, رب کے کلام میں لفظ تو ہے, آواز نہیں ہے, لیکن جانور کی بولی میں آواز تو ہے, لفظ نہیں ہے. تو جس میں آواز نہ ہو مصطفیٰ وہ بھی سن لیتے ہیں, اور جس میں لفظ نہ ہو مصطفیٰ وہ بھی سن لیتے ہیں. اور جب الفاظ اور معنی کا مجموعہ ہو تو میرے آقا اس کو کیسے نہ سنتے ہوں گے. اور میرے امام نے یہاں پر بڑا حتمی جملہ کہا ہے، اور میرے امام کو یہ ملکہ حاصل ہے، اور حق کہا کہ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی، کہ یہ علمی دقیق بحث جس کو پڑھانے والا استاذ وہ پڑھاتا ہے کہ جس نے شرعی علوم کو کئی سال پڑھا ہو، تقدیس رسالت اور مقام مصطفیٰ کو جس نے پڑھا ہو، اس کے بعد یہ فلسفہ اور منطق اور عقیدے کی کتاب اس کے سامنے رکھی جاتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خود گمراہ ہو جائے اور اگلے کو گمراہ کر دے. جس کو پڑھنے کے لیے استاد ایک درس کو سمجھانے کے لیے کئی دن لگاتا ہے، اے امام احمد رضا تیری عظمت کو سلام ہے کہ وہ سارے علوم کو بڑے آسان انداز کے اندر امام احمد رضا فاضل بریلوی نعت میں بنا دیتے ہیں کہ چلو یہ نہ سمجھ میں آئے یہ شعر پڑھ لینا، ساری بحث علمیہ کے لیے یہ شعر تمہارا معاون بن جائے گا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں. یقیدہ رسالت کو کتنا سہل کر دیا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. مجھ سے ایک دوست نے کہا، میں آخری جملہ کہوں، کہ حضور آپ بتاتے ہیں کہ جناب جو ہے عقیدہ ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے، اس پر ایک کوئی بنیادی کتاب کا نام دے دیں جس کو ہم پڑھیں اور آسان بھی ہو. تو حضرات گرامی، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بر صغیر کے جید علماء نے ایک کتاب لکھی، المعتمد المستند، المعتقد المعتمد، ایک کتاب لکھی عربی زبان کے اندر سارے اسلامی عقائد کے بارے میں. اس کے 50 سال کے بعد امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اس کتاب کی شرح کی ہے. اب فاضل بریلوی لکھ نہیں رہے، شرح کر رہے، تو اس کا مقام کتنا ہوگا. آپ نے المعتمد المستند کے نام سے اس کا ترجمہ کیا، اللہ سے متعلق، رسول سے متعلق، صحابہ سے متعلق، اہل بیت سے متعلق، عظمتوں سے متعلق، سارے شرعی عقائد جس پر ہمارے ایمان کی بنیاد ہے اس کی تفسیر کی عربی زبان کے اندر. اب ضرورت اس امر کی تھی کہ اس کا ترجمہ ہو جاتا اردو زبان میں، تاکہ ہم جیسے طالب علم اس سے استفادہ کرتے. حضور تاج الشریعہ حضور مفتی اختر رضا خان الازہری دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں مریدین نے عرض کیا، تو حضرت نے آپ نے اپنے تبلیغی سفر کے اندر 4 دن کے اندر صرف اس کا مکمل ترجمہ کر دیا. وہ عام بک سٹال کے اندر موجود ہے، بالخصوص بحر شریف کے نیچے جو مکتبہ ہے وہاں پر کتابیں موجود ہے، المعتمد المستند. وہ تمام عقائد رسالت کے بارے میں، وہ تمام سوچ اور فکر خدا کے بارے میں، وہ اچھی فکر اہل بیت اور صحابہ کے بارے میں، جو 1400 سال سے علماء کا شیوا وطیرہ عقیدہ رہا ہے، یہ کتاب آپ وہاں سے حاصل کریں، المعتمد المستند. یا یہ کہیے کہ امام احمد رضا کی کتاب، فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی کتاب، جو عقیدے پر آپ نے تحریر فرمائی، جس کا ترجمہ حضور مفتی اختر رضا خان الازہری دامت برکاتہ العالیہ نے فرمایا، وہ دیجئے، مختصر سی کتاب ہے، اس کو پڑھیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، اور اپنی طبیعت کو اس سانچے میں ڈھالیے کہ حضور کو یاد کرنا ہے تو ادب کیسا ہوگا، حضور کے لیے بولی کیسے بولنی ہے، حضور کے رب اور ہمارے رب اللہ رب العزت کے بارے میں کلمہ کیسا استعمال کرنا ہے، صحابہ سے کیسے عقیدت رکھنی ہے، اہل بیت سے کیسا مقام رکھنا ہے جس سے ہمارا عقیدہ ہماری نمازوں کا تحفظ ہے. تو میں کہتا ہوں یہ کتاب لے لی جائے، مختصر ہے اور اعلی حضرت نے تمام عقیدوں کو دلائل سے ثابت کیا ہے، اس کو پڑھ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے عقیدے کی درستگی بھی ہوگی، اس کا تحفظ بھی ہوگا، اور ہم کسی مسلمان کو مقام مصطفیٰ سے آشنا کرانے کی کوشش بھی کر سکیں گے. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن کریم جو ایک ایک بات کو کھول کر بیان کرتا ہے، مولا اس کی برکت سے تو ہمارے سینے کو کشادہ کر دے، اپنی ہدایت کو قبول کرنے کے لیے ہمارے دلوں کو نرم کر دے. واخر دعوانا ان الحمد